بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 1 سے 11 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق، 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور نشریات کے آخر میں پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ ایرانی عوام خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران کو سفارتی میدانوں میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سمجھوتے کو علاقے کی ترقی اور استحکام کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل قرار دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف وارنٹ گرفتاری منسوخ کرتے ہوئے اسلام آباد کی عدالت نے سماعت 30 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ہندوستان اور چین کے موجودہ تعلقات کو انتہائی حساس قرار دے دیا ہے، اور جارحے سعودی اتحاد کے تازہ حملوں میں کم سے کم 2 یمنی شہریوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ ایرانی عوام خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ تہران میں 5 نئے میٹرو اسٹیشنوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دشمن معاشرے میں نا امیدی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی خواہش کے برخلاف ایران کے عوام خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ صدر ایران نے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اور خاص طور سے میٹرو کے نظام کی ترقی کو حوصلہ افزا قرار دیا اور اس سلسلے میں تہران کی بلدیہ کی خدمات کی تعریف کی۔ صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ اسلام انقلاب اور اسلامی نظام کے دلدادہ ایرانی عوام جانتے ہیں کہ بہت سے ترقیاتی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور بہت سے منصوبوں پر تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران کو سفارتی میدانوں میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور علاقے اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ مثبت تعاون کی فضا وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ڈپلومیٹک جشن نوروز کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے سفارتی میدانوں میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیا ایرانی سال ایک ایسے وقت میں شروع کر رہے ہیں جب سفارتی اور ڈپلومیٹک میدانوں میں یکے بعد دیگرے کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈپلومیٹک جشن نوروز منعقد کرنے کا مقصد ایران میں متعین غیر ملکی سفیروں اور سفارتکاروں کو ایران کی قومی ثقافت اور آداب و رسومات سے زیادہ آشنا کرانا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں بہت سے ریکارڈ یونیسکو میں درج کرائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوروز کی تاریخ اتنی پرانی اور اتنی زیادہ ہے کہ برس ہا برس تک اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور نوروز کی ثقافت اور ایرانی آداب و رسومات کو دنیا والوں کے سامنے متعارف کرانے کے لیے طویل عرصہ درکار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سمجھوتے کو علاقے کی ترقی اور استحکام کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل قرار دیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے سماجی رابطہ عامہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی تازہ پوسٹ میں لکھا ہے کہ وہ ہمسایہ ممالک یعنی اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے مابین تعلقات کی بحالی کو رواں شمسی سال کے اہم ترین واقعات میں قرار دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین تعلقات چین کی میزبانی اور سہولت کاری اور اس سے پہلے عراق اور عمان کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جس کے علاقائی اتحاد اور تعاون پر اہم اثرات مرتب ہوں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ مشترکہ مفادات پر مبنی علاقائی اتحاد کی جانب اس قدم اور مغربی ایشیا اور خلیج فارس کی جیو اسٹریٹیجک اہمیت کے پیش نظر علاقے کے عوام توانائی کے سرشار قدرتی ذخائر اور حاصل ہونے والی دولت سے استفادہ کر سکیں گے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف وارنٹ گرفتاری منسوخ کرتے ہوئے اسلام آباد کی عدالت نے سماعت 30 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے خلاف قائم مشہور توشہ خانہ کیس میں پیش ہونے کے لیے لاہور سے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس گئے تھے، تاہم شدید ازدحام، پتھراؤ اور شیلنگ کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے عمران خان کے وارنٹ منسوخ کرتے ہوئے سماعت 30 مارچ تک ملتوی کر دی۔ عمران خان کے وکیل نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے الزام لگایا کہ ان کے موکل کو سیکورٹی کی جانب سے روکا جا رہا ہے اور باہر شیلنگ کی جا رہی ہے۔ کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے عدالت نے عمران خان کو گیٹ پر حاضری لگوانے کی اجازت دے دی اور حکم دیا کہ دستخط کرانے کے بعد مجمع کو منتشر کر دیا جائے۔ حاضری رجسٹر پر دستخط کے بعد عمران خان اور ان کی لیگل ٹیم جوڈیشل کمپلیکس سے واپس روانہ ہو گئی۔ عمران خان کے چلے جانے کے بعد جوڈیشل کمپلیکس اور اس کے اطراف میں پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں کے درمیان تصادم کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اس درمیان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ہندوستان اور چین کے موجودہ تعلقات کو انتہائی حساس قرار دے دیا ہے۔ ایک تقریب کے دوران ہندوستانی وزیر خارجہ نے چین کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کے مسئلے پر کہا کہ موجودہ حالات میں ہندوستان اور چین کے تعلقات بہت ہی حساس ہیں اور اس لحاظ سے یہ وقت بہت ہی سخت اور دشوار ہے۔ انہوں نے چین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سمجھوتوں کی خلاف ورزی کر کے یہ نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ سب کچھ معمول کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ پہلے جو سمجھوتے ہوئے تھے چین نے ان کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ معاہدوں اور سمجھوتوں کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارا ملک اور معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے اور ہم عالمی سطح پر مزید ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کی حکومت نے سینکڑوں بجلی ملازمین کو ہڑتال اور مظاہرے کرنے کے الزام میں ملازمت سے برخاست کر دیا ہے۔ لکھنؤ سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ حکومت اب تک بجلی ملازمین کی ہڑتال میں شامل 29 معاملات میں ایف آئی آر درج کر چکی ہے، جبکہ بجلی ملازمین کی یونین کے 22 لیڈروں کے خلاف اسما کی کارروائی کی ہے اور 1300 سے زیادہ ملازمین کو جو کانٹریکٹ پر کام کرتے تھے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس درمیان حکومت نے مزید سخت تیور اپناتے ہوئے بجلی کے ملازمین کو 24 گھنٹے کی مہلت دی ہے کہ وہ اپنا احتجاج ختم کر کے کام پر واپس لوٹ آئیں، بصورت دیگر اور زیادہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس درمیان بجلی ملازمین کی یونین اور مزدور یونین کے لیڈروں نے بھی آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے اجلاس کیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان میں سیکورٹی اہلکاروں کی کارروائی میں داعش سے وابستہ 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ صوبہ بلخ کی پولیس کے ترجمان محمد آصف وزیری نے بتایا کہ جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات سیکورٹی اہلکاروں نے مزار شریف شہر کے 3 علاقوں میں واقع داعش کے ٹھکانوں پر کارروائی کی اور اس دوران 5 داعشیوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی اور گرفتار کر لیا۔ صوبہ بلخ کے پولیس ترجمان محمد آصف وزیری نے بتایا کہ اس کارروائی میں ایک سیکورٹی اہلکار زخمی ہوا اور داعش عناصر کے ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ پوتین کی گرفتاری کے وارنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ماسکو عالمی فوجداری عدالت کے اس فیصلے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا جس کے تحت روس کے صدر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے کے کسی بھی وارنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عالمی فوجداری عدالت نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے مقبوضہ علاقوں کے شہریوں کو زبردستی اخراج میں، جس میں بچے بھی شامل ہیں، ولادیمیر پوتین کا مشتبہ کردار رہا ہے۔ عالمی فوجداری عدالت نے روس کی صدارتی کمشنر برائے حقوق اطفال ماریا ایلووا کے خلاف بھی اریسٹ وارنٹ جاری کیا ہے۔ ان پر بھی وہی الزام عائد کیا گیا ہے جو پوتین پر لگایا گیا ہے۔ جارحہ سعودی اتحاد کے تازہ حملوں میں کم سے کم 2 یمنی شہریوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق سعودی فوجی اتحاد نے ہفتے کے روز سرحدی شہر شدہ پر گولہ باری کی ہے، جس میں کم سے کم 2 عام شہری شہید ہو گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے حجلہ کے علاقے کو بھی اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب جنگ بندی معاہدے کی نگرانی کرنے والے یمنی مرکز کا کہنا ہے کہ پچھلے چند گھنٹے کے دوران جارحہ سعودی اتحاد نے 86 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کئی سال پہلے صہیونی حکومت کو مکڑی کے جالے سے بھی کہیں کمزور قرار دیا تھا، اور آج صہیونی ذرائع ابلاغ نے اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ فلسطین کی مقبوضہ سرزمینوں میں پیش آنے والے واقعات کو دیکھ کر خوش نظر آ رہے ہیں۔ ان کا اشارہ سید حسن نصر اللہ کی اس تقریر کی جانب تھا جب انہوں نے سن 2000 اور 2006 میں 33 روزہ جنگ کے دوران صہیونی حکومت کو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور قرار دیا تھا۔ ان اخبارات اور نیوز چینلوں اور ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ سید حسن نصر اللہ کی پیشن گوئی اب ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ صہیونی حکومت کے سیکورٹی ریسرچ سینٹر نے بھی ایک تحقیق کے نتائج جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت میں بحرانی حالات نے حزب اللہ لبنان کے سربراہ کو اپنی اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ اسرائیل کا خاتمہ قریب ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی نوجوانوں کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ یہ اعلان رام اللہ کے مضافات میں ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے بیان میں درج ہے کہ فلسطینیوں کا خون رنگ لائے گا اور اس قوم کے استقامت کے جذبے میں روز افزوں اضافہ ہوگا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے بیان میں درج ہے کہ اس سرزمین کو غاصب صہیونیوں سے پاک اور مقبوضہ علاقوں کو واپس لینا ہی فلسطینی شہیدوں کے خون کا حقیقی بدلہ ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز صہیونی فوجیوں نے رام اللہ کے بیرا شہر میں 23 سالہ فلسطینی نوجوان یزن عمر خصیب کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ شام کے صدر بشار اسد نے امریکہ کے خود سرانہ اقدامات اور جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حکومت دنیا کی سب سے زیادہ سرکش اور باغی حکومت ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے دہشت گرد امریکی فوج کے سربراہ کے شمالی شام کے خفیہ دورے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ ثابت کرتا ہے کہ امریکی حکومت دنیا کی سب سے زیادہ سرکش اور باغی حکومت ہے۔ شامی صدر نے رشا ٹوڈے ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا چند قطبی نظام کی طرف جا رہی ہے اور امریکی ہیبت کا بت پاش پاش ہو رہا ہے۔ ادھر شام کے شمال مغربی علاقوں سے فوج اور دہشت گردوں کی شدید جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ان جھڑپوں میں تحریر الشام یا جبہت النصرہ کے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ دہشت گرد عناصر ادلب کے جنوبی مضافات میں واقع شام کی فوج کے ایک مرکز میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے جب شام کے فوجیوں نے انہیں گھیر لیا۔ ایک باخبر ذریعے نے بتایا ہے کہ شام کے فوجیوں نے اسی وقت حملہ آور دہشت گردوں کے حمایتی دستے کو بھی توپ خانوں سے نشانہ بنایا اور ان پر راکٹ برسائے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبينا الأبير الناهي فلا أحد، نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، أبر في قولي لا منه ولا نعم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دعا الى الله فالمستمسكون به، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون، نا بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم.
سمعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو سماعت فرمائیں پروگرام اسلام پلس، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ، شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، آج بھی اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے اور اس کو نیکی دینا چاہتا ہے، تو خداوند عالم اس کو اپنے دین سے آشنا کرتا ہے، احکام اس کو عطا کرتا ہے، اور وہ یعنی دین میں فکر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے خداوند عالم اس بندے کو. ناظرین، یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مادی ضروریات میں لگا رہتا ہے اور اپنی مادی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے اور اس کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کم از کم ایک وقت ایسا معین کرنا چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں کہ جس وقت وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے، خداوند عالم کے جو احکام ہیں، جو اس کے قوانین ہیں، جو اس نے راستہ معین کیا ہے اس دنیا سے انسان کے وہاں تک پہنچنے کا، جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے ذریعے سے آپ دین سے آشنا ہوتے ہیں، احکام سے آشنا ہوتے ہیں، عقائد سے آشنا ہوتے ہیں. کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو جوابات دیے جاتے ہیں، ان سے آپ کو ایک معلومات حاصل ہوتی ہے دین کی. تو ہمیں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے، اس وقت کا بہت اچھے طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر جاننی چاہیے. تو ناظرین، آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا. تو جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا سوال ہمیں حیدر عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت اہم ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیوں نہیں ہوا ہے، یعنی قرآن میں جب تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں، حتیٰ کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں جس کو بیان نہیں کیا. تو پھر نماز جو اتنا اہم رکن ہے دین کا، پھر اس کے یعنی اس کو انجام دینے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن کی ذمہ داری ہے کلیات کو بیان کرنا، لیکن ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا، یہ قرآن کا کام نہیں ہے بلکہ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے. لہذا قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں, قرآن نے کلی قوانین بیان کر دیے ہیں, اب ان کی تشریح کرنا, ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. گویا پیغمبر کی ذمہ داری فقط تلاوت کتاب نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری اس سے بھی بالاتر ہے. تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ معنی کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے, مفہوم کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کلی احکامات کو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے اور جزیات کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع کیا ہے. پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتایا, پیغمبر نے روزے کا طریقہ بتایا, پیغمبر نے حج کا طریقہ بتایا. لہذا جزیات کی طرف رجوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں. یہ اسی لیے کہ جیسے انسان اپنے ملک کے قوانین اساسی کو دیکھے, جو بنیادی قوانین ہیں اس میں کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں, جزیات اس کے اندر نہیں بیان ہوتے ہیں.
ناظرین یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, معمولاً ہمارے جوان پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا یا دوسری چیزوں کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا. تو ہمارے مہمان نے مختصر طور پر بہت اچھا جواب دیا کہ صرف قوانین اور کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے جو جزیات ہوتے ہیں وہ ہمیں تاریخ سے دیکھنے ہوں گے, آئمہ معصومین کی زندگی سے, ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہیں ہمیں اخذ کرنا ہوگا. ناظرین ایک اور سوال لیتے ہیں ہم قرآن کریم کا, یہ علوم قرآن کا بہت اہم سوال ہے. سوال کیا ہے محسن صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے, سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورہ انعام میں جو انبیاء کے نام مرتب ہوئے ہیں یعنی جو ترتیب آئی ہے انبیاء کے نام کی, تو یہ تاریخ کی بنا پر ہے یا فضیلت کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
سورہ انعام میں 83 اور 84 آیت میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور چند دن انبیاء کا ذکر ہوا ہے, تو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ بھی کم اور زیادہ نہیں ہے اور مقدم و مؤخر نہیں ہے, لیکن جو بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہے. لہذا یہاں انبیاء کا ذکر ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فضیلت کے طور پر ان کو مقدم کیا گیا ہے جو مقدم ہے, یا تاریخ کے طور پر مقدم کیا گیا ہے کہ جو مقدم ہے؟ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو یہاں نہ فضیلت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے اور نہ ہی تاریخ کے اعتبار سے, بلکہ یہاں منصب اور عہدے کی بنا پر ہے, یعنی جو یہ چھ انبیاء ہیں ان کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے چونکہ ریاست اور ملک اور رسالت میں مشترک ہیں. اور پھر بعد میں وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ, ان چار انبیاء کا ذکر ہے. ان چار انبیاء کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ زہد میں مشترک تھے, یعنی یہ چاروں کے چاروں دنیاوی زخارف سے جدا تھے. اور پھر و اسماعیل ولیسع ویونس ولوطا, ان چار انبیاء کا ذکر ہے. ان چار انبیاء کا ذکر بعد میں اس وجہ سے ہے چونکہ امتحان الہی میں یہ چاروں انبیاء مشترک تھے.
جی ناظرین یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک اہم سوال تھا, اور ماشاءاللہ دونوں ہی موضوع بہت اہم تھے, اور ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یہاں پر امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگی. آپ ہمیں اجازت دیجیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, اور جو آپ کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نصرت صاحبہ نے اسکائپ کے ذریعے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم ان کا سوال دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, نصرت صاحبہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میرا نام ہے نصرت, میں کشمیر سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نوائب اربع کون تھے اور ان کی اہم ذمہ داریاں کیا تھی؟
جی نواب اربع جو ہے وہ امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کے زمانے کے چار بڑے اصحاب تھے, جو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے بھی تھے اور اس زمانے کے بہت بڑے برجستہ فقیہ بھی تھے، کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبت صغریٰ کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت اس لیے کہ تاکہ لوگ ایک دم امام کے وجود سے محروم ہو جائیں، نواب اربعہ کا جو ہے وہ سلسلہ رہا، ان کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، فقہا کے ساتھ جو عام امام کے نائبین تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کی جیسے کہ اربعہ سے معلوم ہے چار افراد تھے یہ، ان کا پہلا جو شخص ہے وہ ابو عمر عثمان بن سعید عمری، اس کا نام روایات میں ذکر ہوا ہے، ان کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وہ سن 2260 ہجری قمری سے 265 بعض روایت میں 280 ہجری قمری تک، اور دوسری جو شخصیت تھی ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری جو 265 یا 280 سے 305 ہجری قمری تک نائب رہے ہیں، امام کے نائب خاص رہے ہیں، تیسری شخصیت ابو قاسم حسین ابن روح نوبختی جو 305 سے 326 ہجری قمری تک امام کے نائب خاص رہے ہیں، چوتھی جو شخصیت ہے ابو الحسن علی ابن محمد سمری جو 326 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری تک امام کے نائب رہے ہیں، یہ چار نائب خاص تھے جن کا رابطہ نواب عام کے ساتھ تھا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ امام کے جگہ اور نام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، چونکہ امام کے لیے خطرہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواب عام ہیں جو امام کے عام وکیل ہیں ان کو منظم کرنا تھا چونکہ وہ مختلف شہروں میں تھے، اس کے علاوہ جو سوالات لوگوں سے ان تک پہنچتے تھے وہ امام تک پہنچاتے تھے اور ان کا جواب امام سے لے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے، اسی طرح جو اموال زکوٰۃ خمس وغیرہ لوگوں سے آتے تھے یا عام امام کے وکیلوں سے ان تک پہنچتے تھے ان کو امام تک پہنچاتے تھے، اور تاکہ بعد میں امام سے لے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔
جی ناظرین، یہ بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اور ان کے نواب اربا کے حوالے سے، اور اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا ہمارے مہمان نے۔ دوسرا سوال عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ ظہور عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں شیعہ غیر شیعہ اور مسلم و غیر مسلم افراد ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں ولی فقیہ کے حکم کے حدود کیا ہیں؟ یعنی ایسا معاشرہ ہو جس میں شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ایسے معاشرے میں اور ایسے سماج میں ولایت فقیہ کے حدود کیا ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی ایک خاص سرزمین پہ اگر قائم ہے تو اس سرزمین کے لوگ کی جہاں پر حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کے نظام قائم نہیں ہے تو وہاں پر ولی فقیہ کے مسائل اور احکام وہاں تک کیسے پہنچیں گے اور کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ولی فقیہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ حکم خدا دے رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اسلامی حکم دے رہا ہوتا ہے اور اسلامی حکم کا کوئی بارڈر، کوئی سرحد، کوئی حدود نہیں ہوتے، انسان کی نجات کے لیے الہی حکم، اور جہاں بھی جس سرزمین پر انسان زندگی گزار رہا ہے وہ احکام اس کی نجات کے لیے، اس پر وہ عمل کر سکتا ہے اور اس میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی۔ البتہ ایک دوسرے ملک میں اگر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق کے اعتبار سے جو وہاں کے قوانین ہیں اس پر بھی انسان کو عمل کرنا ہے۔ البتہ ایک قانون ہمیشہ اسلام کا ہے کہ تمام وہ احکام کی جو اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہے ہوں اس پر انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے اور مشکل نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اسلامی نظام میں بھی اگر ایک غیر مسلمان آ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فردی طور پر اور انڈیویجول طور پر اپنے مذہب کی پابندی کر رہا ہو، لیکن سوشل طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے اسے اس نظام کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور ادھر نظام بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کے تمام ذمہ داریوں کا، کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور اسلامی حکومت کے زمانے میں یہ رہا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ عمل بہت غیر ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ممکن عمل ہے کہ ایک غیر سرزمین پر بھی رہ کر انسان ولی فقیہ کے ذریعے سے جو اسلامی احکام دیے جاتے ہیں اپنے طور پر وہ اس کی پابندی کرے، اور اگر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اسلامی معاشرہ لوگ جمع ہو کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں، وہ ان کے حق میں اتنی زیادہ فائدہ مند اور اتنی زیادہ مفید ثابت ہوگا۔
جی ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیا گیا۔ تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا، اجازت دیجیے اس سلسلے کو ہم یہیں پر روکیں گے اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا کسی بھی سلسلے کا سوال ہوگا جو اسلام کے مختلف موضوعات ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہاں پر ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے سوالات کا سلسلہ ہے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فرحت عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت ہی اہم ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ کیا ہے، مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالیے. اس پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ عام طور سے ہم ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں اور اس کی تاکید بھی ہے اور اسے ہزاروں نمازوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا نمازوں کی قبولیت کا سبب بھی قرار پائی ہے. اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت عظمت کا حامل ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے گھر میں جناب سیدہ کی زحمتوں کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ محنت و مشقت میں مبتلا رہتی ہیں، تو شہزادی سے فرمایا کہ ہم چل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی کنیز اور خادمہ کا انتظام کر دیا جائے تاکہ آپ کی زحمتوں میں کچھ کمی واقع ہو. جناب سیدہ نے بھی اس مشورے کو پسند فرمایا. آپ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور کہا مولا کائنات نے کہ جناب سیدہ آپ کی لخت جگر گھر کے کاموں میں زیادہ زحمت میں مبتلا رہتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے خادمہ کا انتظام کیا جائے. تو سرکار نے یہ سن کے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اور تعلیم کرتا ہوں جو کنیز اور خادم سے بہتر ہے. اس وقت آپ نے یہ تسبیح جناب سیدہ کو تعلیم فرمائی کہ بیٹی ہر روز سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم کی اس تجویز کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ مسلسل اپنی زندگی میں اس تسبیح کو پڑھتی رہتی تھیں.
جی ناظرین، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا درواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بھی فرمایا ہے، لیکن آپ نے اتنی زیادہ اس کی پابندی کی کہ یہ ہماری بی بی کے نام سے مشہور ہو گئی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس سلسلے کا ایک سوال اور لیتے ہیں تاریخ کے حوالے سے. ایک سوال ہمیں بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں عباس صاحب نے، اور سوال ہم انہی کی آواز میں سنیں گے. اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور عباس صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
السلام علیکم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟
دیکھیے، فلسفہ ہجرت جو حبشے میں ہے اس کے لیے بہت سارے جوابات تاریخ کے دریچوں سے جھانکنے کے بعد ہمیں ملے گا. سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 82 آدمیوں کا کاروان جناب جعفر طیار کے ماتحتی میں بھیجا تو ان کا جو جملہ ہے یا حدیث پاک ہے، اس حدیث سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حبشے کا بادشاہ عادل ہے، نیک ہے، اور سرزمین حبش وہ سچوں کا سرزمین ہے. لہذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عادل اور انصاف، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے یہاں پناہ لو، اس کے یہاں ہجرت کرو. نیکیوں کے نیک لوگ جہاں رہتے ہیں اس سرزمین میں ہجرت کرو، یہ بہترین چیز ہے. لیکن فلسفہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا حیات بخش ہے. ہجرت کرنے سے جو ہے وہ انسان کو طرح طرح کے تجربات ملتے ہیں. ہجرت حتیٰ کہ صرف انسان نہیں بلکہ پرندے بھی، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موسموں کے بدلنے سے پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں. قرآن مجید نے، فلسفہ ہجرت اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے 31 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے اور آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک جو حکمت ہے ہجرت کے لیے حبش میں جانے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان جائیں تو کہاں جائیں، کفار قریش کے ظلم و اذیت سے بچنے کے لیے اگر وہ ایران جاتے ہیں، امپراتور روم مخالف تھے، ایران مخالف تھے، اگر روم کی طرف جاتے ہیں روم مخالف ہیں، لہذا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے حبش. اور ہجرت جو ہے بہت ہی فائدہ مند رہا ہے، اس لیے کہ کفار قریش کے اذیتوں سے بچنے کے علاوہ اسلام کی توسیع اور گسترش اور پھیلنے میں بہت بڑا ہجرت کا ایک کردار رہا ہے. آج جو ہم حجب حبش میں یا افریقہ میں اسلام دیکھتے ہیں، یہ اسی زمانے کا اسلام ہے. جناب جعفر طیار کے اس کاروان نے جو ابتدائی اسلام میں وہاں پر خدمات کی ہے اور تبلیغ کی ہے، اس ہجرت سے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. اور ہجرت سے اس لیے حبش میں بھیجا گیا کہ اس ہجرت سے لوگ واقف تھے ان راہوں سے حبش کے اور خود حبش کے لوگوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے، لیکن اگر ایران اور روم بھیجتے تو وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے، لہذا حبش میں اس لیے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے.
جی ناظرین، تاریخ کا بہت اہم موضوع ہے یہ بھی جس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. ناظرین بہت اچھے سوالات تھے ماشاءاللہ، تاریخ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھے. آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین محترم، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر احکام کے سوالات شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے حسین مہدوی صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی ہر مہینے جو خواتین ایک خون دیکھتی ہیں جس کو خون حیض کہتے ہیں، تو اگر کوئی خاتون اس حالت میں ہو تو کیا وہ کسی دوسری خاتون کو غسل میت دے سکتی ہے یا غسل نہیں دے سکتی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی میں اس سلسلے میں عرض کروں، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی عورت پر غسل حیض واجب ہے تو وہ عورت کسی عورت کی میت کو غسل میت دے سکتی ہے. اور میں اس نقطے کی تھوڑی سی توضیح اس طریقے سے بیان کر دوں کہ احکام میت میں طہارت شرط نہیں ہے، یعنی میت کے کام کو انجام دینے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اس بنا پر صرف حائضہ عورت ہی نہیں، اگر کوئی مجنب شخص ہے وہ بھی میت کو غسل دے سکتا ہے، اسے کفن دے سکتا ہے، اسے دفن کر سکتا ہے، اس کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. کیوں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا نقطہ یہ ہے، چونکہ میت کے جتنے احکام ہیں ان احکام میں انسان کا پاک و پاکیزہ ہونا شرط نہیں ہے. البتہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ ان کاموں کو وہ افراد انجام دیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، یا مجنب شخص مثلا نماز میت کا امام بننا چاہتا ہے یا خود نماز میت پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز میت پڑھے. اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو حد عقل وہ تیمم کرے، اس کے بعد نماز میت کو انجام دے.
ناظرین اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیکھا، بہت ہی اہم سوال تھا، اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی. اور احکام کے سلسلے کا ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سنجیدہ بانو نے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہ سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، مل کر یہ جواب اور سوال دیکھیں.
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ روزے سے اس کے منہ سے خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ بنا بر احتیاط. واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ خون حلق کے نیچے نہ جانے پائے، اس پر واجب ہے، لہذا منہ سے اگر خون بھی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزہ صرف 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے، مثلا کھانا پینا، جمع کرنا، رسول یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی نسبت دینا، یا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں غبار خلیز کو حلق کے نیچے لے جانا، یا جنابت یا حیض کی حالت میں صبح کرنا، یا آمدن قے کرنا، ان سب چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ 9 چیزیں ہیں. یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں پورے سر کے ڈبونے سے پانی میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسرے مراجع کے وہاں اگر پورا سر پانی میں آپ نے ڈبو دیا ہے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا استمنا کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ 10ویں کوئی چیز نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہو، اور امام اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں صرف 8 چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، سر کو ڈبونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. لہذا اس بات کی دقت کیجئے کہ جتنی چیزیں، یہ 9 چیزیں ہیں، 9 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا. آپ نے دیکھا کہ بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمارے مہمان نے. اور دیکھیے، یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھ لیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں. مثلا جیسے روزے ہی کا مسئلہ تھا یا نماز کا مسئلہ ہے، صرف ان چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے کہ شریعت نے کن چیزوں کو کہا ہے کہ ان چیزوں سے مثلا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے لیے یعنی مکروہ ہونے کا حکم ہو لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہے. امید ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارے پروگرام سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوا ہوگا. اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس سلسلے میں آپ ہمیں ضرور لکھیں. اور اگر کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو ہمارے نمبر جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اس نمبر کے ذریعے بھیجیے. انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.